مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی سرپرستی کے زمانے میں بھی خود آیت اللہ بروجردی اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ حوزہ سیاسی مسائل میں دخیل ہو. ان کا نظریہ یہ تھا کہ پہلے خود حوزے کو مستحکم اور مضبوط بنایا جائے, اور جب حوزہ مضبوط ہو جائے تو پھر سیاسی مسائل میں دخیل ہو. امام کا بھی حوزے کے سرپرست کی ہی طرح یہی نظریہ تھا, اور امام سیاسی مسائل میں وارد نہیں ہوتے تھے.
اس وقت مرحوم آغائے بروجردی مرجع علل اطلاق تھے. امام کسی بھی صورت میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے آیت اللہ بروجردی کی پوزیشن کمزور ہو. امام کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ تشیع کی مرکزیت اور مرجعیت کو کوئی نقصان پہنچے. لہذا آغائے بروجردی کی مرضی کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں کرتے تھے, باوجود اس کے کہ وہ مرحوم آیت اللہ بروجردی پر تنقید کر سکتے تھے. آیت اللہ بروجردی کے بعض اقدامات کو ہدف تنقید بنا سکتے تھے, آیت اللہ بروجردی کے ساتھیوں اور ہم نشینوں پر تنقید کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا.
آیت اللہ بروجردی نے روح اللہ خمینی کو اپنا سیاسی مشیر اور حوزوی امور میں اپنا کوآرڈینیٹر مقرر کیا. اس وقت سے امام خمینی دیگر مسائل کو چھوڑ کر حوزے کے پروگراموں کو منظم کرنے اور ہم آہنگ بنانے میں مصروف ہو گئے.
اس کے علاوہ آیت اللہ بروجردی سے امام خمینی کا براہ راست اور مسلسل رابطہ تھا. دراصل واضح طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے اعلیٰ ترین مشیر امام خمینی تھے, جو سیاسی و سماجی مسائل میں بھی اور حوزے سے متعلق مسائل کے بارے میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے. اسی طرح امتحان لینے والی ٹیم میں بھی امام خمینی نے اہم کردار ادا کیا.
امام خمینی نے پھر بھی اپنی سابقہ سرگرمیاں یعنی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا, اور آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے ذریعے مشیر بنائے جانے کے بعد کی ذمہ داریاں اس فریضے کی انجام دہی میں مانے نہیں ہوئی.
یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ یعنی امام خمینی میرے ہم وطن تھے. مجھے قم میں ہونے والے بہترین دروس میں سے ایک کو انتخاب کرنا تھا, اور مرحوم امام کا درس بہترین تھا. البتہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کا درس بھی اہم اور عظیم تھا, اور پہلے کبھی کبھی امام بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے, لیکن مرحوم امام کا درس شاگرد پرور تھا.
امام خمینی میدان تالیف میں مسلسل اپنے قلم کو جولانی عطا کرتے رہے, اور 1949 سے 1955 کے عرصے میں انہوں نے اپنی تالیفات کے دوسرے مرحلے کے شاہکار لوگوں کے سامنے پیش کیے. اس مرتبہ یہ تمام تالیفات فقہی تھیں اور عربی زبان میں لکھی گئی تھیں. '48 میں عربوں کو فلسطین میں بری طرح شکست ہوئی. ملت فلسطین کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا تاکہ ان کی سرزمینوں پر اسرائیل کی بنیاد ڈالی جائے. امام خمینی اپنے درس کے دوران ہمیشہ مسلمانوں کی طاقت و توانائی کی بات کرتے اور مسلسل اس کو دہراتے اور فرماتے کہ فلسطین کو واپس لیا جا سکتا ہے.
ہر کام کو انجام دینے سے پہلے کام کے گرد و پیش اور اس کے جوانب کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اگر ہم اندر سے کمزور ہوں گے, ہماری روح کمزور ہوگی, تو ہم کوئی کام انجام نہیں دے سکیں گے. روح کو تقویت پہنچائیے, روح کو مضبوط کیجیے, اپنے قلب کو مستحکم بنائیے, دعا سے تمسک کیجیے اور دعا کے ذریعے مدد مانگیے. ان تمام دعاؤں کا سہارا لیجیے جو وارد ہوئی ہیں. ان تمام دعاؤں میں لوگوں کو دعوت دی گئی ہے, خدا سے طلب قوت کرو, کیونکہ وہی مرکز قدرت و طاقت ہے. ان تمام دعاؤں میں نصیحت کی گئی ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو. آپ کے پاس ایک عظیم قوت اور پشت پناہ ہے, اور وہ ذات خدا ہے. جس کا خدا ہو اسے کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ آپ جو خدا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کس طاقت سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شہید ہو جائیں گے؟ شہادت میں خوف ہے؟ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ قید کر لیے جائیں گے؟ راہ خدا میں قید ہونے سے ڈرنا چاہیے؟ آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کو ایزائیں دی جائیں گی؟ خدا کی راہ میں ایزاؤں سے ڈرنا چاہیے؟
1950 عیسوی کے عشرے میں محمد رضا پہلوی ایک پٹھو اور آلہ کار شاہ تھا جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا. اس نے کوشش کی کہ بنیادی آئین سے کچھ اختیارات اور طاقت حاصل کر لے. بنا بری اس نے بنیادی آئین میں رد و بدل کیا اور آئین میں ترمیم کے لیے انتخابات کرائے. اس کی وجہ سے حوزہ علمیہ قم میں شدید ناراضگی پیدا ہوئی اور یہاں تک کہ حوزہ اور شاہی حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے.
بعد میں رضا خان کے بیٹے محمد رضا پہلوی نے آئین میں تبدیلی کی کوشش کی اور اپنے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہا, اور دراصل وہ اس سلطنت نظام کو ایک ایسا نظام بنانا چاہتا تھا کہ پورے ایران کی تقدیر اس کے ہاتھ میں ہو, اور اس اختیار کو قانونی بنانا چاہتا تھا. لہذا مجلس مؤسسان کی تشکیل اور سلطنت کے اختیارات میں اضافے کے لیے آئین پر نظر ثانی کی بحث چھڑی.
شاہ نے بنیادی آئین میں تصرف اور اسلام کی مخالفت کرنا شروع کی اور ہم نے اس کی مخالفت کی. علماء اسلام نے اس کی مخالفت کی. ایران میں ان انقلابات کے نتیجے میں, البتہ جو پرامن اور پرسکون تھے, یہ معلوم ہو گیا کہ ایران کے سبھی شہروں سے لوگ علماء کی مدد اور پشت پناہی کے لیے قم آ گئے. اور اسی کے ساتھ, چونکہ میں مسائل میں قدرے تند بحث کرتا تھا,
محمد رضا پہلوی نے اپنے وزیر اعظم اقبال کو حوزے کے زعما سے ملاقات کے لیے قم بھیجا. آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ کاشانی نے, جو مجلس شورا میں تہران کے نمائندے بھی تھے, دونوں نے آیت اللہ خمینی کو اقبال سے ملاقات کے لیے منتخب کیا.
وزیر اعظم ڈاکٹر اقبال کو ماتا ہے تاکہ آغائے بروجردی کو, جنہوں نے محمد رضا پہلوی کے اقدامات کی مخالفت کی تھی, مجلس مؤسسان کی تشکیل پر راضی کر سکے کہ یہ اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہے. آیت اللہ علیہ بروجردی نے امام سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر اقبال سے مذاکرات کریں. امام خمینی کا بیان ہے کہ ڈاکٹر اقبال اس ملاقات میں مجھ پر ثابت کرنا چاہتا تھا کہ یہ اسلام کے منافی نہیں ہے, اور ہم لوگ شاہ کو اجازت دے دیں کہ مجلس مؤسسان تشکیل دے کر آئین میں تبدیلی کر دے. لیکن امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے.
محمد رضا پہلوی اپنے شاہی دور کے آغاز میں بہت زیادہ محتاط تھا تاکہ اس کی بادشاہت کے لیے کوئی معمولی سی بھی مشکل پیش نہ آئے. لہذا اس نے بنیادی آئین میں رد و بدل کا ارادہ ترک کر دیا. اس وقت اقتصادی و معاشی اعتبار سے ایران کو کافی مشکلات کا سامنا تھا. تیل کی بے پناہ دولت کے باوجود برطانوی اور روسی کمپنیاں تیل پر قابض تھیں. اس بے پناہ دولت میں سے وہ بہت ہی ناچیز حصہ ایرانی عوام کو دیتی, جبکہ شاہ اور اس کے درباری روز بروز مالدار تر ہوتے جا رہے تھے. شاہ کے محلوں کے باہر جنوب اور اطراف تہران میں غربت و مفلسی عام ہو چکی تھی, اور ناانصافیوں کے خلاف ہر طرف غم و غصہ پایا جا رہا تھا. ان تلخ حقائق کے نتیجے میں ایرانی معاشرے میں شہنشاہی نظام کے خلاف سیاسی اور فوجی تحریکیں تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھیں, اور ان تحریکوں کی ایک واضح مثال نواب صفوی کی تحریک تھی جو مسلحانہ طریقے سے شاہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے.
بعد از اون کے وارد,
جب میں حوزہ علم قم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ شہید سید مشتبہ صفوی جوانوں کو جمع کر رہے ہیں, اور وہ انہیں شاہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں, اور جوانوں کو اس کام کے لیے ترغیب دلا رہے ہیں.
شاہ جان بوجھ کر خود پر قاتلانہ حملے کے موضوع کو پورے تمتراخ کے ساتھ لوگوں کے کان میں ڈال رہا تھا۔ اس درمیان ناصر فخرارائی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی ہلاکت کی وجہ حزب توتہ یعنی ایرانی کمیونسٹ پارٹی سے اس کی وابستگی تھی۔ قتل کی اس واردات کے بعد شاہی حکومت کے مخالفین کے اکثر ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا، جن میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندے آیت اللہ کاشانی بھی شامل تھے۔ لیکن فدائیان اسلام نے اپنی مسلح جد و جہد جاری رکھی اور انہوں نے حسین امامی کے ہاتھوں شاہ کے وزیر اعظم حجیر کو قتل کرا دیا۔ فوجی عدالت کا حکم جاری ہوا، شاہ امریکہ فرار کر گیا۔ وہاں پر وہ 48 دنوں تک امریکی صدر ٹرومین کا مہمان رہا۔ جیسے ہی شاہ واپس ایران آیا، اس نے فوج کے جنرل علی رزم آرا کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ ایران کی تاریخ کے اس مرحلے میں مصدق اور کاشانی کی تحریک شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں اتحاد کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایک طرف سے آیت اللہ کاشانی کی زیر قیادت اسلام پسندوں اور دوسری طرف سے ڈاکٹر محمد مصدق کی قیادت میں روشن خیال لوگ میدان میں آئے، اور دونوں کے اتحاد کو محاذ آزادی ایران یا جبہ آزادی بخش ایران کا نام دیا گیا۔ ڈاکٹر مصدق نے آیت اللہ کاشانی کی حمایت و پشت پناہی سے تیل کو قومی ملکیت میں لیے جانے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم رزمارا نے اس منصوبے کو قبول نہیں کیا، وہ بھی اس بہانے سے کہ ایران تیل کے ذخائر کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دوسری طرف ایرانی کمیونسٹ پارٹی حزب توتہ نے صرف ایران کے جنوبی علاقوں میں تیل کو قومی ملکیت بنانے پر مبنی اپنی رضامندی کا اعلان کیا، کیونکہ ایران کے شمالی حصوں پر روسیوں کا قبضہ تھا۔ اس موقع پر آیت اللہ کاشانی اور مصدق نے عوام کو ساتھ لے کر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ علی رزمارا کو فدائیان اسلام کے ایک رکن خلیل تہماسب نے قتل کر دیا اور وزارت عظمیٰ کا منصب خالی رہ گیا۔ اس درمیان ڈاکٹر مصدق عوام کی مرضی اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت و پشت پناہی سے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اس کے بعد 1951 میں تیل کو قومی ملکیت میں لیے جانے کا اعلان کیا گیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔
مصدق نے اصولی طور پر مسند اقتدار تک پہنچنے کے لیے مذہبی قوت کا سہارا لیا اور خود آیت اللہ کاشانی سے مدد حاصل کی۔ مصدق کے مسند اقتدار تک پہنچنے میں آیت اللہ کاشانی کا بہت ہی بنیادی کردار تھا۔ آیت اللہ کاشانی نے اعلامیہ جاری کیے، بازار اور تجارتی مراکز کو بند رکھنے اور ہڑتال کا اعلان کیا، لوگوں کو عام ہڑتال اور دھرنے کی دعوت دی۔ آیت اللہ کاشانی کے انہی اعلامیوں اور رہنمائیوں سے دشمن نے پسپائی اختیار کر لی اور یوں مصدق نے حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی۔ لیکن افسوس کہ جب مصدق نے حکومت کی باگ ڈور سنبھال لی تو اب نہ تو اس کا مذہب پر کوئی یقین و اعتقاد رہ گیا اور نہ ہی خود آیت اللہ کاشانی کو وہ کوئی اہمیت دیتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے آیت اللہ کاشانی سے فائدہ اٹھا لیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں حکومتی مسائل سے الگ کر دیں۔ وہ دین کو سیاست سے جدا سمجھتا تھا۔
شروع میں ہی جب مرحوم آیت اللہ کاشانی نے دیکھا کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو انہوں نے اعتراض کیا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ پارلیمنٹ کے نزدیک ایک کتے کو اینک پہنا دی اور اس کا نام آیت اللہ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا تھا کہ جب یہ لوگ اپنے کاموں اور اقدامات پر اکڑ رہے تھے۔ میں اس دن تہران میں ایک عالم دین کے گھر میں تھا۔ جب میں نے یہ خبر سنی کہ ایک کتے کو اینک لگا کر اسے آیت اللہ پکار کر سڑکوں پر پھرا رہے ہیں تو میں نے ان عالم دین سے کہا کہ یہ کسی ایک شخص کی مخالفت نہیں ہے اور یہ شخص تماچا کھائے گا۔ اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کو تماچا لگا، اور اگر یہ شخص رہ جاتا تو اسلام کو تماچا لگاتا۔
ایران کا تیل نکالنے اور اسے برآمد کرنے کے بارے میں تمام اختیارات برطانیہ کو ہی حاصل تھے. وہ سیاہ و سفید کا مالک تھا. پہلے اس نے غیر ملکی کمپنیوں سے ساز باز کی کہ وہ سستا تیل نہ خریدیں. اس ساز باز کے نتیجے میں ایران میں شدید معاشی بحران پیدا ہو گیا. خود امریکہ کو بھی اس بحران سے نقصان پہنچا، یہاں تک کہ اس نے مصدق کی حکومت کے خلاف کودتا کرانے کا فیصلہ کیا.
روز قبل از کودتای 28 مرداد،
28 مرداد یا 19 اگست 1953 کے کودتا سے ایک روز قبل، آیت اللہ کاشانی نے مصدق کو خط لکھ کر خطرے سے آگاہ کیا کہ امریکہ ان کی حکومت کو گرانے والا ہے. تم نے جو کچھ بھی میرے حق میں ناروا حرکتیں کی ہیں ان کے باوجود میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں اور اس سازش اور کودتا کو روکنے کو تیار ہوں. مصدق نے جواب دیا کہ مجھے عوام کی بھرپور حمایت اور پشپنا ہی حاصل ہے. یعنی اس نے آیت اللہ کاشانی کی مدد کی پیشکش ٹھکرا دی اور نتیجے میں 28 مرداد یعنی 19 اگست 1953 کو مصدق کی حکومت گر گئی.
شاہ صرف 3 دنوں کے لیے ایران سے باہر گیا. فوج نے بغاوت کر دی اور مصدق کو حکومت سے برطرف کر دیا اور مصدق کو جیل میں ڈال دیا. آیت اللہ کاشانی کو بھی حکومت کی طرف سے متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اب نواب صفوی. حکومت کی سیکیورٹی ایجنسی نے نواب صفوی کو بعد میں گرفتار کیا. ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور پھر ان کے خلاف پھانسی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا.
اپنے مرحوم والد سے جب میں نے آخری بار جیل میں ملاقات، مجھے ان کا چہرہ اچھی طرح یاد ہے جب انہیں آخری بار گرفتار کیا گیا تھا. وہ منظر مجھے پورا یاد ہے. اس وقت میں 4-5 سال کی ایک بچی تھی. میری چھوٹی بہن 2 سال کی تھی اور میری ماں حاملہ تھی. میری والدہ کی والدہ نے آزمودہ کو ٹیلی فون کیا کہ ہمیں ملاقات کا وقت دے. جواب میں آزمودہ نے طنزیہ الفاظ میں کہا کہ ملاقات کا وقت آنے پر دوں گا. یہ ایک عجیب صورتحال تھی. اگرچہ میرے والد کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے والد کے دوستوں کو اس کا یقین نہیں تھا.
1953 کا کودتا ایران کی موجودہ تاریخ میں ایک سنگ میل تھا. چنانچہ اس کے بعد سے ایران مشرق وسطی میں امریکہ کے جدید ترین اڈے میں تبدیل ہو گیا. لیکن محمد رضا پہلوی کے، جسے اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم میں تخت شاہی پر لا کر بٹھایا تھا، ایک جوان اور ناتجربہ کار بادشاہ تھا. مگر 1953 میں ہونے والی بغاوت نے اسے ایک مکمل ڈکٹیٹر میں تبدیل کر دیا. امام خمینی نے گزشتہ نصف صدی سے ایران میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور خاموش انقلابات کے تجربات، اور اسی طرح ان کے جو ان سے پہلے کے تھے، سب کے تجربات کو اکٹھا کر لیا تھا. نواب صفوی کو پھانسی، مصدق کی گرفتاری اور کاشانی کی برطرفی، ان تمام حالات کو دیکھا تھا. اور جیسا کہ ابھی ان سے نقل کیا گیا، اس تحریک کی ناکامی کی وجہ قومی پشت پناہی کا فقدان تھا جو ہر انقلاب کی حقیقی قوت ہوتی ہے.
یہ لوگ ہمارے بزرگ اور ہمارے لیے لائق احترام ہیں. یہ غریب لوگ، شہر کے نچلے حصوں میں بسنے والے، یہ ہمارے سرپرست اور ولی نعمت ہیں. اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم یا تو جلا وطن ہوتے یا قید میں ہوتے یا گوشہ نشین رہتے. یہی لوگ تھے جنہوں نے ہمیں ان مسائل سے نجات دلائی اور ہم سب کو اس مقام اور اس جگہ پر لا کر بٹھایا کہ اپنے زوم میں گویا ہم کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں. ہمیں اپنے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے کہ تم وہی تو ہو جو جیل میں قید تھے، تم وہی تو ہو جو جلا وطن تھے، تم وہی تو ہو جو الگ تھلگ اور گوشہ نشین تھے. یہ عوام ہیں جنہوں نے ہمیں تنہائی سے باہر نکالا، ان تمام مسائل سے نجات دلائی، اور اگر ہم آخری عمر تک ان کی خدمت کریں پھر بھی ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں کے خدمت گزار رہیں۔